تیسری قسم جو نسخ کی ہے وہ کیا کہ آیت نہیں لیکن حکم باقی ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی, امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما, کہ زانی اگر شادی شدہ یا بوڑھا مرد یا عورت اگر زنا کر دے تو دونوں کو رجم کر دو, یعنی شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو سنسار کر دو. اب یہ حکم تو باقی ہے احادیث کے ذریعے, لیکن قرآن پاک میں اس آیت کی تلاوت باقی نہیں ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں نسخ کی. پہلی قسم میں ننسہا آتا ہے, ہم اسے بھلوا دیتے ہیں, الفاظ بھی ذہن سے اتار لیے جاتے ہیں اور حکم بھی لے لیا جاتا ہے, اور پھر اس جیسا حکم یا اس سے بہتر حکم دوسرے انداز میں دیا جاتا ہے. کہاں کس کو بھلوایا جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو, یعنی نسی و منسیہ کرا دیا جاتا. یہود کے خیال میں تورات ناقابل منسوخ تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ تورات میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہی نہیں, لہذا انہوں نے قرآن پاک پر شک کا اظہار کیا جب اس میں بعض آیات منسوخ ہوئی, کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی. آج بھی اس قسم کی کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن کنٹرڈکٹری کتاب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے آرٹیکل انٹرنیٹ پہ آ رہے ہیں, کہ قرآن کی ایک آیت لائی جاتی ہے پھر اس کے بالکل اپوزٹ میننگ کی دوسری آیت لائی جاتی ہے, کہ دیکھیں ایک جگہ یہ کہا گیا دوسری جگہ یہ, اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اتنی کنٹرڈکشن تو نہ ہوتی. بسا اوقات قرآن پاک کا ایک حکم ایک طرح سے آتا ہے, دوسری دفعہ اسی حکم کی مزید تفصیل آ جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آدم اور حوا کا قصہ جو ہے وہ پہلے پارے میں بھی آیا ہے, پھر اس کے بعد چھ اور جگہ پر آیا. ہر جگہ الفاظ بھی مختلف ہیں, تفسیر بھی مختلف ہے. اب کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کیسا قرآن ہے, کہیں آیا ازلہم الشیطان, کہیں آیا فدلہما بغرور, تو کون سا صحیح ہے, وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے, دونوں ہی صحیح ہیں اور دونوں ہی چیزیں وہاں موجود تھیں. زلت القدم بھی تھا, دلہما بغرور بھی تھا. تو اس قسم کی کوششیں یہ دراصل اسلام دشمنی بھی ہے اور ان سے آگاہ بھی ہونا چاہیے. اور یہاں پر اس کی جو حکمت بتائی گئی کہ الم تعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لہو ملک السماوات والارض, کہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے, یعنی تم ہمیشہ اللہ ہی کی طاقت اور اس کی قدرت پر بھروسہ رکھو. یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ ناسخ و منسوخ کا انکار قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں نے کیا, جن میں معتزلہ تھے. معتزلہ ایک فرقے کا نام ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن مسلمانوں کے اندر بہت سی باتوں سے اختلاف کرتے تھے, بنیادی عقائد تک میں. اور آج کل بھی بعض متجددین اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس میں صحیح سوچ اور اعتدال کی سوچ کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے, جو پیچھے آپ کو بتا دیا گیا ہے مثالوں کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ دلیل کیا پیش کی جاتی ہے آج کے دور کے متجددین کی طرف سے, کہ قرآن میں تو آتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بدلتے نہیں. تو یہ کیا بات ہوئی, کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ, تو یہ بدلنا کیوں ہوا؟ کیا اللہ کو پتا نہیں؟ اللہ کو سب پتا ہے, بدلنا تمہاری ضرورت کے لیے ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ہمیں بہت بتدریج احکامات دیے گئے, اگر ہمیں ابتدا میں ہی یہ کہہ دیا جاتا یہ حرام ہے, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو ہم یہ نہ کر سکتے. اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ تدریج ہے، گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد ایک مرحلے پر احکامات کو انکریز کرتے چلے جانا۔ آپ دیکھیں کہ جتنے احکامات پر عمل زیادہ مشکل تھا ان کی حرمت سب سے بعد میں آئی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ شراب کو حرام ہوتے ہوتے ایک عرصہ لگا، اسی طرح پردے کے احکامات آتے آتے ایک وقت لگا، اسی طرح ربا بالکل آخر میں آ کے اس کی قطعی حرمت ثابت ہوئی۔ لیکن وہ چیزیں جو نسبتاً آسان تھی کرنا ان کا حکم شروع میں دے دیا گیا۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ام تریدون، یا تم بھی چاہتے ہو، ام تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ اب یہاں ایک تیسری چیز کا ذکر ہوا، یعنی پہلی کیا تھی؟ لا تقولوا رائنا۔ دوسری کیا تھی؟ یہود کا اعتراض جس سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کہ منسوخ کیوں ہوئے احکام۔ تیسری بات کہ یہود مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ جاؤ اپنے رسول سے یہ اور یہ سوال کرو، روز نئی نئی مذہبی بحثیں چھیڑتے تھے۔ شاید آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو اتفاق ہوا ہو کہ گھر سے یا باہر سے کوئی آپ کو یہ کہتا ہو کہ جاؤ پہلے یہ سوال کر کے آؤ، یہ پوچھ کے آؤ، بھلا اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، پھر پتا چل جائے گا کہ کہاں سے بولا جا رہا ہے یا کون ہے۔ ایسی باتیں عموماً حسد، عداوت اور بغض کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نئے نئے شوشے چھوڑنا، بیکار کے سوال کرنا، ارریلیونٹ باتیں کرنا، یہ غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے۔ جو شخص حقیقت میں کچھ سیکھنے کا، کچھ جاننے کا متلاشی ہوتا ہے، اسے اس چیز سے غرض ہے جو دی جا رہی ہے، اس سے نہیں جو آئندہ آنے والی ہے، اپنے وقت پر آ جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ علم کے لیے صبر ضروری ہے۔ پہلے دن بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر ایک شخص سخت پیاسا بھی ہے تو پورا گلاس ایک گھونٹ میں اندر نہیں انڈیل سکتا، اگر وہ ایسی کوشش کرے گا تو پانی اس کے ناک اور شاید کانوں تک سے باہر نکل آئے گا۔ آپ کتنے بھی بھوکے ہوں پوری پلیٹ کھانے کی ایک دم اندر نہیں ڈال سکتے۔ آپ کتنے بھی شوقین ہوں علم کے، وہ سارا کچھ جو پورے قرآن کے 30 پاروں 114 سورتوں میں ہے، وہ ایک ہفتے میں آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوشش بھی کی جائے تو آپ اس کو لینے کے اہل ہی نہیں۔ اس لیے کئی ایک سوال جن کے جواب آپ کو نہیں مل رہے، اس پر آپ برہم نہ ہو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو کہ ہمیں انٹرٹین ہی نہیں کیا جا رہا۔ وہ چونکہ باتیں آئندہ آنے والی ہیں اور نیچرل انداز میں جہاں جس کانٹیکسٹ میں بات آئے گی وہاں سمجھنا زیادہ آسان ہوگا، تو اس لیے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ چیزوں کو اہمیت دی نہیں جاتی۔ یہود خود بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چند سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کی بات مان جائیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اکساتے تھے کہ تم یہ پوچھو، تم یہ پوچھو۔ اور اس میں ایک تو وقت کا ضیاع ہوتا تھا، دوسرا یہ کہ بیکار سوالات سے انسان جو سکھانے والا ہے وہ اس کے سکھانے میں خلل آتا ہے، کیونکہ پھر اصل بات کے لیے وقت کم بچے گا جب لا یعنی بحثوں میں وقت زیادہ گزر جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ بعض سوال اس قسم کے ہوتے تھے کہ جس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا مقصود تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کیا کیا، وہ آپ سے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اس کا رنگ، اس کی عمر، اس کی شکل، اس کے بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اور یہ دراصل کیا تھا کہ زیادہ سوال کر کے اصل حکم کو ٹال دیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم بھی یہود کی طرح وہی سوال کرنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے یہود نے اپنے پیغمبر سے کیے۔ تو کثرت سوال بسا اوقات انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے امیچور ذہن کے ساتھ بہت سی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی، تو اگر انسان کو ان کے جواب ملنا شروع ہو جائیں تو اس سے انسان کے ایمان میں بھی خلل آنے لگتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بدل کر لے گا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی کثرت سوال سے اپنے ایمان میں خلل اندازی کرے گا، فقط دل سوا السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے بہت دور چلا گیا، وہ اصل رستے سے بھٹک گیا. بعض سوالوں کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دیتے ہی نہ تھے. اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کا جواب ضرور آ جانا چاہیے، اور میرا سوال ہی سب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر جواب نہ ملے تو بدگمانی ظاہر کی جاتی ہے یا انسان پٹ آف ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم دین سے پٹ آف ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب نہ دینے سے برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے، تو اپنا ہی نقصان کرو گے، ایمان سے ہاتھ دھو کر کفر لو گے. لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور لایعنی بحثوں سے پرہیز کرو. سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیتی ہے، اس لیے سوال جواب کی بجائے عبرت اور نصیحت کا ذہن پیدا کرو. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، کیا لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے پھیر دیں، تمہیں کفر کی طرف لے جائیں. یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں، تم سے ایمان کی دولت چھن جائے اور تم کافر ہو جاؤ. اسی لیے وہ مذاق بھی اڑاتے دین کا، اسی لیے وہ اعتراضات کی بچھاڑ کرتے، اسی لیے وہ سوالات کی کثرت کرتے، تاکہ مسلمان بھی اسلام سے بدگمان ہو جائیں. یہود ایسا کیوں کر رہے تھے؟ حسد من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے. من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا. اب دیکھیں کہ ان کی یہ کوشش آج بھی جاری ہے. آج میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہیں، اسلام سے بدظن اور بدگمان ہو جائیں. معاشی طور پر بھی اسی طرح تعلیم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آج بھی مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشیں ان گروہوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں کہ جن کا اصل مقصود کیا ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہیں. مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا جو ایک عیسائی پادری کی لکھی ہوئی تھی. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ان مشنری کوششوں کا، یعنی مسلمانوں کے اندر بہت سے چرچز بنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بہت سی عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ضروری طور پر یہ لوگ مسیحیت قبول کر لیں، کیونکہ مسیحیت تو ایک شرف ہے جو ہم ان مسلمانوں کو دینا نہیں چاہتے. دراصل ہماری ان کوششوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان مسلمان نہ رہیں، اپنے دین سے نفرت کرنے لگیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کرسچن سکولز ہیں ان میں پڑھنے والے ہمارے بچے اور ہم خود اسلام سے ساری زندگی بدگمان ہی رہے، حتیٰ کہ وہ کتاب کھولی تو بدگمانی دور ہوئی کہ اسلام اصل میں کیا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام سے دوری، اسلام سے نفرت، اسلام سے خوفزدگی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا جھکاؤ اپنوں کی نسبت ان کی طرف زیادہ ہے، ایسی سازشوں کا شکار ہوئے. اور اس میں کچھ حقائق بھی ہیں کہ اپنوں سے اتنے دھوکے کھائے اور انہوں نے ایمانداری کے ایسے بظاہر معیار قائم کیے کہ اپنوں پہ ہم نے اعتماد چھوڑ کر ان کا سہارا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہرحال ان کی سازشوں سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ودہ کثیر من اہل کتاب, یہاں بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ نہیں آیا, اور اہل کتاب میں دونوں گروہ شامل ہیں, یہود بھی نصارہ بھی, کہ اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش تمہیں پھیر دیں, من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان کے بعد, کفارن کافر, تمہیں کافر بنا دیں, حسدا من عند انفسهم, یہ ان کی نفسوں کے حسد کی وجہ سے ہے, من بعد ما تبین لهم الحق, اور یہ حسد حق کے آ جانے کے بعد ہو رہا ہے. اب مسلمانوں کو جواب میں کیا تعلیم دینی چاہیے کہ تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, کہ تم بھی کیا کرو, بم گرانے لگو, دہشت گردی کرو, اسلام کا غلط نمونہ پیش کرو. یاد رکھیں کہ جب یہود نے مسلمانوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے بدظن کیا تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا, جب انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی تو مسلمانوں کے اندر ایک ری ایکشن آیا, رد عمل کی نفسیات ہوئی, ری ایکشن, اور قریب تھا کہ مسلمان اس ری ایکشن میں کچھ تشدد پر اتر آتے یہود کے ساتھ, کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اب انہیں ہاتھ سے پکڑ کے روکنا پڑے گا. تو ایسے میں جب مسلمانوں کی طرف سے ایسے ری ایکشن کا ہونا ایک نیچرل سی بات تھی تو مسلمانوں کے ہاتھ روک لیے گئے, پکڑ لیا گیا, نہیں, کیسے جواب دینا, فعفو, معاف کر دو, وصفہ, درگزر کر جاؤ, اگنور کرو, حتی یأتی اللہ بعمری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے, ابھی نہیں, ابھی ان کو مہلت دو, موقع دو. اس میں آج ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے, جب سے مسلمانوں کے اندر زوال ہوا, مسلمانوں کے حقوق کا استحصال ہوا, مسلمانوں کو کلونائز کیا گیا, ان کے ملکوں کو, ان کے وسائل کو بے دریغ استعمال کیا گیا, ظلم و ستم ہوا, تو اصل بات تو یہ تھی کہ کمزوری ہماری اپنی تھی, کیونکہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو بلند تم ہی رہو گے, عزت اور غلبہ تمہارے لیے ہے. لیکن ہم نے اپنے مرض پہ غور نہ کیا, اپنی کمزوری کو نہ دیکھا کہ ہماری جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے, لہذا جب کمزور ہوئے تو دوسروں کو موقع مل گیا ہم پر تسلط جمانے کا, ہم پہ ظلم و زیادتی کا. اب جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی اصلاح کرتے, ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے, اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی بجائے کیا کیا, ری ایکشن میں اسلام کے کا ایسا روپ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس میں تشدد اور دہشت گردی تھی, اس سے دشمنوں کو, اسلام اور مسلمانوں کو مزید بدنام کرنے کا موقع مل گیا. ایسے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جہاں جہاں کمزور تھے وہاں مضبوط ہونے لگتے, ساری توجہ تعمیر کی طرف کر لیتے, جو بنیادیں کھوکھلی ہو گئی تھی ان کو پھر سے پر کرنے لگتے, جہاں کوتاہی ہوئی اس کی طرف ساری توجہ اور انرجیز لگاتے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ری ایکشن کی نفسیات میں آ کر, مثلاً سلمان رشدی نے کتاب لکھی تو یہ کس بات کا اعلان تھا کہ مسلمانوں اس میدان میں, اس سرحد پر آنے کی ضرورت ہے, علمی باتوں کا جواب علم کی سطح پر دیا جاتا ہے. ہم نے کیا کیا, پوری دنیا میں ایک طوفان اٹھا دیا, جلوس نکالے, نعرے لگائے, عمارتیں توڑی, اور مختلف جو دوسرے اقوام کی عمارتیں یا سفارت خانے ہمارے ممالک میں تھے ان کے شیشے توڑے, حتیٰ کہ ان کے کیا اپنی بسوں کے بھی شیشے توڑ دیے, اور اپنی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا, سکولوں میں چھٹی کی, ہڑتالیں کی. کیا اس کا حل یہ تھا؟ اور وہ لوگ ان سارے مظاہروں میں شریک تھے جنہوں نے نہ وہ کتاب دیکھی تھی, نہ اس کی سطریں پڑھی تھی, نہ اس کا مطلب جانا تھا, صرف سنی سنائی پر کہ یہ کہہ دیا, جیسے بھیڑ چال کے طور پر, کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں تو آپ بھی بھاگنا شروع کر دیں کہ ضرور کوئی وجہ ہوگی تو یہ بھاگ رہے ہیں, ہم بھی بھاگیں. جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا. آج تک صحیح معنوں میں علمی ٹھوس بنیادوں پر, میرے علم میں نہیں, شاید ہو تو ہو, کوئی کتاب علمی سطح پر اس کے جواب میں نہیں آئی. قلم سے جو وار کیا جاتا اس کا جواب قلم سے ہوتا ہے، تلوار سے نہیں ہوا کرتا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے تو آپ اس کو جواب میں پتھر مارے. کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جب تک ہم اسی ریاکشنری انداز کے اندر مبتلا رہیں گے، رد عمل کی نفسیات کا شکار رہیں گے کہ صرف اعتراض، جواب، بد اخلاقی، بدتمیزی، بےہودگی پر آمادہ رہیں گے تو مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہے. صاف ہو، وہ بک بک کر رہے ہیں تو جانے دو، اگنور کرو، وسفہ درگزر کر دو، صفحہ پلٹ دو، اس موضوع کو چھوڑ دو. اس کا جواب دینے کی بجائے اپنی مزید اصلاح کرو. حتی یاتی اللہ بعمرہ، یہاں تک کہ حالات سازگار ہو جائیں، وہ موقع آ جائے کہ جس میں تم طاقتور ہو جاؤ اور پھر ان کا مقابلہ کرو. جیسے یہود کے ساتھ ہوا، بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا، لیکن وہ اپنے کرتوتوں اور اپنی باتوں کی وجہ سے ایسے گھیرے میں آ گئے کہ خود انہیں اپنا یہ انجام قبول کرنا پڑا. بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے گئے اور اس کا فیصلہ انہوں نے خود کیا تھا کہ جب سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے، جب انہوں نے کیا تو وہ انہی کے خلاف گیا. تو اسلام نے ایک نیچرل انداز میں یہود کو ان کے انجام تک پہنچا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کانٹے بوئے اور وہ گندم کاٹے؟ اسے تو کانٹوں کا بویا ہوا کاٹنا ہی ہے. اگر دشمن خرابی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اسے نیچرل انداز میں اپنے کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑے گا. اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، تو انہیں اس کا انجام دیکھنا ہوگا. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے کہ صبر کے ساتھ اپنا آپ مضبوط کرو، اپنے بازو مضبوط کرو، علمی سطح پر، عملی سطح پر، ہر میدان میں مسلمانوں کو محنت کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے. اس وقت صرف بم پھینکنے سے یا عمارتیں تباہ کرنے سے یا اپنی ہی بلڈنگز کے شیشے توڑنے سے ان کے اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی، انہیں اسلام کی تعلیم نہیں پہنچے گی، ان کو تبلیغ نہیں ہو سکتی. لیکن یہی نقطہ ابھی تک مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ہوتا کیا ہے، کشمیر میں اگر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم چھٹی منا کر اس کا اظہار کرتے ہیں، بیکار بیٹھ کر، لیزینس کے ساتھ، گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھ کر، پکنک منا کر، سو کر سارا دن. ذرا چھٹی ہوگی تو کون صبح اٹھے گا؟ سب سوئیں گے. مجھے بتائیے کہ اس طرح سونے سے کشمیر کے مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ گھر بیٹھ رہنے سے، ٹیلی ویژن دیکھنے سے، پکنک منانے سے، بیکار ہونے سے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہمدردی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن کہا جائے کہ رات 8 بجے تک کام کریں گے اور ہم مل بیٹھ کر تیاری کریں گے کہ ہمیں اپنے ان مسائل کا حل کیسے تلاش کرنا ہے. ہم کام چور قوم ہیں، بہت سخت الفاظ بولوں گی، کہ ہر چیز میں کام سے بھاگتے ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں، ہمیں کام نہ کرنا پڑے. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ بھی تقدیر نہیں بدلے گا. ہم کام چوری کریں گے تو وہ بھی ہمیں ترقی نہیں دے گا، وہ بھی عزت اور غلبہ نہیں دے سکتا. ہمیں اپنا طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیکاری کی بجائے کام کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کا حل چھٹی منا کر نہیں کیا تھا، سو کر نہیں کیا تھا، ایکسٹرا کام کر کے کیا تھا. جہاد چھٹی منانے کو نہیں کہتے، جہاد جہد سے ہے، سخت مشقت کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں. پوری قوم کئی گھنٹے اپنے کام روک دے تو اس سے ہمارے بھائیوں کو کہیں بھی ظلم سے نجات نہیں ملے گی. آپ کام کریں، ہاں آپ یہ کریں کہ اپنے اس ایک دن کے ایکسٹرا کام کی مزید تنخواہ ان کو دے دیں، مالی میدان میں یا کسی اور علمی میدان میں. یہ سب مل بیٹھیں اور اس مسئلے پر غور کریں لیکن یہاں چھوٹے سے لے کر بچے سے لے کر بوڑھے تک سب آرام کرتے ہیں، اور چند ایک لوگ بس سڑکوں پہ نکل کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فرض ادا کر دیا۔ قوم کی تقدیر بدلنے کے انداز یہ نہیں ہوا کرتے، 100 سال بھی اس پالیسی پر رہیں تو تقدیر نہیں بدل سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کرنے کا کام کیا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، مزید عبادت کی طرف توجہ دو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مدد مانگو، جیسے پیچھے بھی کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ۔ اس وقت دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پیشنس، صبر۔ وَعْفُوا وَاصْفَحُوا کی پالیسی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اس کو پالو گے۔ کوئی اچھا کام کرو گے تو اسے اللہ کے ہاں جا لو گے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر اس کا نتیجہ نہیں بھی نکلتا تو وہاں نکل آئے گا۔ ہم بے صبری کیوں کرتے ہیں؟ ہم جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، آج ہم یہ کریں کل بس مسئلہ حل ہو جائے، ہماری چیخ پکار سے، شور مچانے سے مسائل حل ہو جائیں، ایسے نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں۔ فرمایا کام کرو، جو بھی نیکی بھلائی کا کام کرو گے اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، ہرگز جنت میں نہ جا سکیں گے مگر جو یہودی ہوئے، یا عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی ہوئے۔ جنت کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کر لیا تھا کہ جنت گویا کسی کا قومی وطن ہے، کہ جیسے پاکستان میں نہیں جا سکتا مگر جو پاکستانی ہو، تو جنت میں نہیں جا سکتا مگر جو یہودی ہو۔